السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام جہاں رنگ کے ساتھ میزبان بہجت جلانی حاضر خدمت ہے. میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں اسفر امام اور انجینئر ہیں ڈین کرافٹن. میڈیم ویو 972 کلو ہرٹس کے علاوہ آپ ہمارا یہ پروگرام آن لائن بھی سن سکتے ہیں. اردو ویو اے ڈاٹ کام پر لاگ ان کیجیے اور براہ راست ہمارے یہ نشریات سماعت فرمائیے. تو آئیے پروگرام کا ہم باقاعدہ آغاز کرتے ہیں یہ بتاتے ہوئے کہ آج پروگرام جہاں رنگ میں ہم جن موضوعات پر بات کر رہے ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں. ہمارے ماہرین اور تجزیہ کار ان کا جواب دیں گے. پاکستان میں کرونا وائرس کے کیسز کی رپورٹ ہوئی ہے. سندھ بلوچستان میں اسکول بند کر دیے گئے ہیں. سعودی عرب میں عمرے کے لیے آنے والوں پر پابندی عائد کر دی گئی ہے. امریکہ میں کرونا کیسز کی رپورٹیں ہیں. اس سلسلے میں کیا تیاریاں ہیں؟ اس کے علاوہ دنیا بھر میں اس کی صورتحال کیا ہے اور قابو پانے کی صورت کیا ہو سکتی ہے؟ پھر ہم بات کریں گے دلی میں ہونے والے جھڑپوں کی، جن میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 34 ہو گئی ہے. صورتحال پر قابو پانے کا کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں، اس پر بات کریں گے. اور آخر میں طالبان اور امریکہ کے درمیان افغانستان میں امن سمجھوتے پر ہونے والے دستخط اور اس میں پاکستان کا کردار کیا رہے گا، ان ساری صورتحال کے بارے میں ہم بات کریں گے اپنے ماہرین اور تجزیہ کاروں سے. اور جیسا کہ آپ کو بتاتے چلیں، سب سے پہلے ہم کرونا وائرس کے بارے میں بات کرتے ہیں جو کہ عالمی سطح پر ایک بہت بڑا مسئلہ بن کر سامنے آ رہا ہے. مختلف طرح کی رپورٹیں ہیں اس بارے میں، ہمارے سننے والے جانتے بھی ہیں اور بہت ساری، چونکہ سوشل میڈیا پر لوگ اب فعال ہیں، اس حساب سے بھی بہت ساری رپورٹیں آتی ہیں. انفارمیشن بھی ہے، کچھ ڈس انفارمیشن بھی ہے. تو اپنے ماہرین سے ہم بات کرتے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ متعدی امراض کے ماہر، دو ماہر ہوں گے، ایک تو یہاں امریکہ سے اور دوسرے پاکستان سے. پہلے ہم ڈاکٹر شعیب صدیقی صاحب سے بات کرتے ہیں جو یہاں امریکہ میں ہیں اور اپنا ایک نمایاں مقام رکھتے ہیں متعدی امراض کے سلسلے میں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
جی وعلیکم السلام.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اس سے پہلے کہ ہم آگے چلیں، ہم ہمیشہ اپنے سننے والوں کو بتاتے ہیں کہ چونکہ امریکہ میں اس وقت صبح دن کا وقت ہے اور اس وقت آپ لوگ بے حد مصروف ہوتے ہیں دفاتر میں اور ہسپتالوں میں، لیکن آپ ہمارے ساتھ آئے ہیں اور ہمیں جواب دیں گے ہمارے کچھ سوالوں کا. صدر ٹرمپ کا کہنا یہ ہے کہ امریکہ میں کرونا وائرس پھیلنے کا خدشہ بہت کم ہے، لیکن امریکی عوام کی صحت اور تحفظ ہماری اولین ذمہ داری ہے اور کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے بڑی تعداد میں ماسک بھی آرڈر کر دیے گئے ہیں. یہ بات انہوں نے وائٹ ہاؤس میں ہونے والی ایک پریس کانفرنس میں بتائی تھی کہ امریکی حکومت عوام کو کرونا وائرس اور اس کے بارے میں جو بھی صورتحال ہوئی اس سے بخوبی آگاہ رکھے گی. تو اس وقت ڈاکٹر صدیقی، آپ یہ بتائیے گا کہ امریکہ کس حد تک تیار ہے اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ماسک جو ہے وہ کافی حد تک اس بیماری کو روکنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے؟
دیکھیں جناب، بات یہ ہے کہ کس حد تک تیار ہے، اس کا تو تعین ابھی کرنا مشکل ہے، کیونکہ یہ جو وائرس ہے، جیسا کہ آپ نے دیکھا ریپڈ پروگریشن ہوا، چائنا میں ہوا، اب باقی کنٹریز میں، اٹلی میں ہوا، جاپان میں ہوا، ایران میں ہو رہا ہے. تو اور کچھ لوگ اس میں اے سمٹومیٹک شیڈنگ بھی ہوتی ہے، یعنی کہ ان کے سمٹمز نہیں ہیں. اور دوسری چیز ہوتی ہے انکیوبیشن پیریڈ، جس میں یہ وائرس ٹائم دیتا ہے انفیکشن کرنے کا، اس میں بھی شیڈنگ ہوتی ہے. تو وہ انریکگنائزڈ کیسز ہیں، تو ان کو کنٹرول کرنا ایبسولوٹلی بہت ہی مشکل ہے. تو اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہی ہے کہ سب سے پہلے آپ اس کیس کو، جہاں بھی آپ کو شک ہو، اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا سب سے پہلے، جہاں پہ ٹریول ہسٹری ہے، جہاں پہ فیور، جہاں پہ ریسپریٹری سمٹمس، آئیڈینٹیفائی کرنا، آئسولیٹ کرنا، یہ سب سے بڑا میجر کام ہے اس وائرس کو کنٹین کرنے کے لیے. ہینڈ ہائجین، ماسک، یہ ساری چیزیں افیکٹو ہیں، ساری چیزیں پریونٹ کرتی ہیں فردر پروگریشن. لیکن کرنٹ سچویشن میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہی ہے کہ ہم آئیڈینٹیفائی کریں، آئسولیٹ کریں. ماسک یہاں پہ اویلیبل ہیں، جی ماسک، کیونکہ یہ وائرس بیسکلی ریسپریٹری ڈراپلیٹ کے تھرو ہی جاتی ہے. جیسے کھانستے ہیں آپ، سانس لیتے ہیں آپ، چھینکتے ہیں آپ، اس سے یہ اسپریڈ ہوتی ہے، ڈائریکٹ بھی ہوتی ہے، اور آپ کی جیسے جو یوٹینسلز ہوتے ہیں یا جو کمرے کی چیزیں ہوتی ہیں یا آس پاس، اس پہ بھی جاتی ہے، پھر وہاں سے ہاتھ کے ذریعے یہ. تو اس لیے ہینڈ واشنگ، ماسک، یہ ساری پروٹیکٹیو چیزیں ہیں اور یہی مین اس وقت فوکس ہے. जिसको हमें फॉलो करना चाहिए।
अच्छा, पाकिस्तान में कोरोना वायरस का पहला मुसद्दका केस कराची में और दूसरा इस्लामाबाद में सामने आया। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सेहत जफर मिर्जा ने तस्दीक भी कर दी कि मुल्क में कोरोना वायरस के दो केसेस सामने आ गए हैं। सिंध हुकूमत ने कोरोना वायरस के पहले मुतासर शख्स की तशखीस के बाद 27 और 28 फरवरी सूबे भर के तमाम तालीमी इदारे बंद रखने का ऐलान किया और बलूचिस्तान के वजीर तालीम ने भी एहतियाती तदाबीर के तौर पर सूबे के तालीमी इदारे 15 मार्च तक बंद रखने का अब ऐलान कर दिया है। और कोरोना वायरस सामने आने के बाद पाकिस्तान ने चीन के अलावा पड़ोसी मुल्क ईरान से मुत्तसिल अपनी सरहद बंद की और इसके अलावा तफ्तान के मकाम पर सरहद भी बंद कर दी गई है। तो डॉक्टर फैसल महमूद, इस वक्त जैसा कि हमने पहले भी बताया, हमारे गुज़श्ता प्रोग्रामों में काफ़ी दिनों से हमारे सुनने वाले उनको सुन रहे हैं, आगा खान हॉस्पिटल से इनका ताल्लुक है। डॉक्टर साहब, कराची में पाकिस्तान की कोरोना केस पहला सामने आया है जो कि जाफर का था, तो अब किस तरह से इसको देखा जा रहा है? कराची के मुख्तलिफ अस्पतालों में क्या सूरत हाल है? क्या तमाम के तमाम हस्पताल तैयार हैं या कुछ हस्पतालों के इसके लिए खास तौर पर मुख्तस किया गया है? किस तरह से वहां पर तैयारी हो रही है पाकिस्तान में इस वायरस से निपटने के लिए?
तो बिल्कुल सही, और ये वक्त हमको पता है कि आना ही वाला था क्योंकि ईरान से हमारे बहुत सारा ट्रैवल आता है यहाँ पे
जी।
तो इस सिलसिले में सारे अस्पताल तो नहीं, मगर जैसे जो हमारे बड़े गवर्नमेंट अस्पताल हैं उनके अंदर आइसोलेशन वार्ड तैयार कर दिए गए, और इसी तरह से जो हमारे कुछ प्राइवेट अस्पताल हैं जिसमें आगा खान भी शामिल है, हमने भी अपने अपने प्रिपरेशन शुरू कर दिए या शुरू कर चुके थे एक्चुअली, और उसको हम थोड़ा सा रीइंफोर्स कर रहे हैं। सारे अस्पताल इस तरह से नहीं, बिकॉज सारे अस्पतालों के अंदर इसकी एक्सपर्टीज नहीं है इसकी डायग्नोसिस के लिए और इसकी ट्रीटमेंट के लिए।
अच्छा, तो यहाँ पर हम बात करते हैं डॉक्टर सिद्दीकी, ये बताइएगा कि कहते हैं कि ये जो एक तो दो इस चीज़ के बारे में बातें हैं जो कि बहुत ज़रूरी है अपने सुनने वालों को बताने के लिए। माहरीन सेहत का कहना है कि हालिया जायजों के मुताबिक कोरोना वायरस से हलाकतों की शरह महज 2-3% है, जो दीगर वबाई अमराज मसलन बर्ड फ्लू था उसमें कोई 40% थी, मर्स था वो कोई 35% थी और इबोला वायरस में 40% है, उसके मुकाबले में ये बहुत कम है। और इसके साथ साथ भी किया जा रहा है कि मुदाफती निजाम है जो मरीज का, उसको बेहतर बनाने की कोशिश की जाती है ताकि वायरस का मुकाबला हो सके और मरीज सेहत याब हो सके। क्या आप समझते हैं अमेरिका में इसको अब किस तरह से देखा जाएगा और किस तरह आगे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि बुनियादी तौर पर इसकी अलामतें वही हैं जो कि फ्लू की हैं, किसी भी तरह का फ्लू होता है तो किस तरह से फिर पता कर जाएगा, जिसकी तरफ आपने इशारा भी किया कि आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है, तो किस कहाँ से शुरू करना चाहिए इसको और मरीज को किस वक्त अपने डॉक्टर के पास आना चाहिए?
देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है कि इसके सिम्टम्स जो हैं वो फ्लू की तरह ही हैं। मेन सिम्टम्स इसके क्या हैं? फीवर है और रेस्पिरेटरी सिम्टम्स, खांसी, ब्रीदिंग डिफिकल्टी, चेस्ट डिस्कम्फर्ट, ये सारे इसके, और ये बहुत सारी वायरल इन्फेक्शन के फीचर्स होते हैं। अब इसमें हमें सोच ये रखनी है कि इसके अलावा और क्या चीज़ें हैं, मसलन किसी ने ट्रैवल किया है ऐसी, अब तो 40 कंट्रीज में वायरस डिटेक्ट हो गई है एक तरह से, 40 से भी ज़्यादा शायद
47
तो होता ये है कि इसमें एक, क्योंकि अगर हर कोई इस सिम्टम्स पे जाना शुरू कर देगा तो वो तो एक भौंचाल सा आ जाएगा। मसला ये है कि अगर आपकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री है, अगर आपका कोई एक्सपोजर हुआ है किसी से नोन केस से, तो वहाँ पे तो कम से कम आपको एब्सोल्यूट प्रिकॉशन लेनी चाहिए इस सिचुएशन में, कि आपको डॉक्टर के पास भी जाना चाहिए, आपको आइसोलेशन भी होना चाहिए, आपका 14-day पीरियड होता है जिसमें मॉनिटर करते हैं, तो ये इस सिचुएशन में इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी सिचुएशन में अभी हम, यानी इट्स वेरी हार्ड टू टेल, क्योंकि कोई भी रेस्पिरेटरी इलनेस प्रेजेंट ऐसी करती है, तो आई थिंक सम काइंड ऑफ लिंक is going to be the most, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, मैं इंग्लिश बोलने लगता हूँ, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जिससे, जिसकी वजह से आपको अपने आप को डॉक्टर के पास भी जाना होगा और उनको फर्दर उसमें इवैल्यूएशन, आइसोलेशन सब कुछ करना पड़ेगा।
अच्छा डॉक्टर फैसल, पाकिस्तान में अब कोरोना केसेस सामने आ गए हैं, मुख्तलिफ तरह की इसके बारे में तैयारियों के बारे में भी बात की है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ जो है उन्होंने भी अपने बहुत सारे इकदाम का जिक्र किया है। आप बताइएगा एक तिब्बी माहिर होने की हैसियत से कि आप समझते हैं कि पाकिस्तान में जिस पर हम गुज़श्ता प्रोग्रामों में बात भी कर चुके हैं कि बहुत सारे तरक्की याफ्ता मुल्कों की तरह या चीन ही की तरह जहाँ से इसका आगाज हुआ इतने वसाइल नहीं है, तो किस तरह से आप समझते हैं कि वाकई पूरी तरह से मुल्क तैयार है कि निपटा जा सकेगा अगर केसेस ज्यादा मिकदार में भी सामने आने तादाद में सामने आने शुरू होते हैं तो?
जी, ये बहुत अच्छा सवाल है और बहुत मुश्किल सवाल भी है, क्योंकि जैसे आपने बिल्कुल सही फरमाया कि हमारे पास वो रिसोर्सेज नहीं है जो कि दूसरे बड़े ममालिक के अंदर मौजूद है। जहाँ तक प्रिपरेशन की का ताल्लुक है तो देखिए इसके दो पहलू हैं। एक तो वायरस अब आ ही है, मगर जो पेशेंट्स हमारे पास आ रहे हैं उनकी क्या हम पर वक्त तशीस और डायग्नोसिस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, एंड वो भी कि जो लोग आ चुके हैं ईरान से क्या कॉन्टैक्ट करके कि उनमें ये वायरस है जो कि वो फैला रहे हैं। तो इस सिलसिले में एक्चुअली गवर्नमेंट ने बहुत सारे काम कर चुके हैं, उन सब लोगों को ट्रेस करना शुरू कर दिया है जो कि वहाँ से आए हैं, ताकि एटलीस्ट ये तो पता लगे कि वायरस और तो नहीं है जो कि जिसका हमको आइडिया नहीं है। ये जरूर है कि अगर बहुत सारे केसेस आ जाएं तो जैसे कोई भी हेल्थ सिस्टम है तो पाकिस्तान का भी हेल्थ सिस्टम ऑब्वियसली इसके साथ ओवरवेल्म हो सकता है, मगर उम्मीद इस बात की है कि अगर हम इन जो लोग ईरान से आए उनको बर वक्त उनको पकड़ लें, डायग्नोज कर लें, तो फिर ये नौबत नहीं आएगी।
अच्छा बस एक एक सवाल आखिरी मेरा इस सिलसिले में अब आपसे और है, डॉक्टर सिद्दीकी से पहले पूछते हैं। डॉक्टर साहब, इस वक्त जबकि कोई भी मर्ज, जब जैसा कि हमने पहले भी कहा कि बहुत सारे कुछ इमराज ऐसे थे जो कि मुतअद्दी इमराज बनाए गए, उनको ग्लोबल वबा की शक्ल भी इख्तियार उन्होंने की, लेकिन इस वक्त जब सूरत हाल ऐसी हो जाए कि सरहदों को पार कर जाए कोई वायरस, तो उस वक्त क्या सूरत होती है महदूद करने की? क्योंकि इस वक्त तो जिंदगी इतनी तेज है और दुनिया इतनी छोटी हो गई है सफर के जरिए, और जरूरी नहीं कि उसी मुल्क से बंदा सफर करके आ रहा है, बहुत सारे ऐसे और लोग जो किसी और जगह से आ रहे हैं लेकिन किसी ना किसी तरह से वो किसी ऐसी चीज से मुतासिर हो सकते हैं जो कि इस जरासीम को लेकर चल रही हो, तो ये क्या किस क्या तरीका होता है जब इतने बड़े पैमाने पर कोई वबा शुरू होती है तो उसको रोकने और महदूद करने की फिर क्या सूरत होती है? आप माहरीन किस तरह से उसको देखते हैं?
देखें, जो मेन फोकस होता है वो यही होता है कि नॉन असेंशियल ट्रैवल जो है उसको लिमिट कर दें, खास तौर पे उन जगहों पे जहां वायरस ऑलरेडी आइडेंटिफाई हो चुका है। तो आई थिंक ये सबसे मेजर चीज है जब आप सरहदों के पार बात करते हैं। तो असेंशियल ट्रैवल्स जो चीज़ें जरूरी हैं उसमें प्रिकॉशनरी सारे फैक्टर्स होने चाहिए और वो सबको लेने चाहिए, और जाहिर से पता है दुनिया का निज़ाम तो चलता ही रहेगा, काम तो चलता ही रहेगा। अच्छा, दूसरी चीज़ जो मैं समझता हूँ एक और ये है कि जो क्योंकि ज़्यादातर जो अमवात हुई हैं वो उनमें हैं जिनके एल्डरली थे या अदर कॉम्प्रोमाइजिंग इलनेस थी, तो ऐसे लोगों का ट्रैवल और ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए।
अच्छा।
मेरे ख्याल में ये है जो मेन, और इसी तरह ईद ट्रैवल दोनों तरफ में, यानी कि आना मुल्क में भी और मुल्क से जाना भी, दोनों चीज़ों पर ही आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। यही एक जरिया है, वरना और तो मतलब बड़ा मुश्किल है। इस तरह की जो वायरस जो कि स्प्रेड रैपिडली होती है और उसको कभी कभी आप आइडेंटिफाई भी नहीं कर सकते, उसको कंट्रोल करना इतना आसान नहीं।
अच्छा, आखिरी सवाल मेरा डॉक्टर फैसल से। डॉक्टर फैसल, अब ये आप बताइएगा हमारे सुनने वालों को, हम इस बारे में पहले भी बात कर चुके हैं क्योंकि मुझे खुद भी इत्तेफाक हुआ है, सोशल मीडिया के ऊपर ऐसी बहुत सारी रिपोर्टें मौजूद हैं जिनमें कुछ में तो इतना इसका बहुत वसी तर पैमाने पर इस के फैलाव की बात की गई है जिससे बाकायदा खौफ पैदा होता है, और इसी तरह बाज़ रिपोर्टें ऐसी हैं जिसमें कहा जा रहा है कि जितना बताया जा रहा है ये उतना भी नहीं है, ये एक महज प्रोपेगंडा है। तो इस तरह की जब सूरत हाल हो जाती है तो उस वक्त किसी भी जगह पर किसी भी मुल्क की हुकूमत को क्या करने की जरूरत है कि उनका मीडिया उनके साथ चलते हुए एक बेहतर अंदाज में इस कैंपेन को आगे बढ़ाए और सही मालूमात दी जा सके?
जी बिल्कुल, ये बात हम पहले भी कर चुके, एंड इसमें ये बहुत जरूरी है कि जो भी आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है خاص طور پہ سوشل میڈیا کے اوپر اس کو تصدیق کرنا ضروری ہے, خاص طور پہ اس کو آگے فارورڈ کرنے سے پہلے. اینڈ یہ بہت ہی بڑا مسئلہ ہے کیونکہ باتیں بہت جلدی پھیلتی ہیں, چاہے وہ غلط ہو یا صحیح ہو. جہاں تک گورنمنٹ کا کیا رول ہے, ناٹ جسٹ گورنمنٹ بٹ آلسو نجی ادارے اینڈ دوسرے ایکسپرٹس کا, ہم بھی اسی طرح سے یہی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے میسج جو ہے وہ آگے جائے. البتہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ ایک دفعہ کوئی اگر میسج واٹس ایپ پہ آ جائے یا کہیں اور وائرل ہو جائے تو اس کو آپ واپس نہیں لے سکتے, اس کو آپ بلاک نہیں کر سکتے. واقعی ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ صحیح میسج پروپگیٹ کریں. اینڈ آئی تھنک سبھی کی رسپانسبلٹی ہے کہ بغیر تصدیق کیے ہوئے ایسے میسیجز وغیرہ فارورڈ نہ کیا جائے.
اچھا, تو ڈاکٹر صدیقی, اسی بات کا آپ سے میں جواب چاہوں گی کہ یہاں پر جو کہ زیادہ ترقی یافتہ ملک ہیں ان میں ظاہر ہے کہ میڈیا, سوشل میڈیا اور اس طرح کی باقی چیزیں بہت زیادہ فعال ہیں. آپ کے خیال میں یہاں پر جو کہ تھوڑا بہت جسے کہنا چاہیے تعلیم اور شعور کی آگاہی بہتر ہونے کی وجہ سے, کیا یہ ممکن ہے کہ جو ڈس انفارمیشن کی ایک صورت ہوتی ہے اس سے لوگ بچ سکتے ہیں, یا میڈیا کو ابھی بھی مزید فعال کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے؟
نہیں, دیکھیے سوشل میڈیا تو لمیٹڈ نہیں ہے کسی ملک کے اوپر. سوشل میڈیا تو خبریں آپ کی ساری دنیا سے روٹیٹ ہو رہی ہوتی ہیں, تو بہتر چیز یہی ہے کہ سوشل میڈیا پہ ڈپینڈ کرنے کے بجائے ہماری جو ہیلتھ آرگنائزیشنز ہیں, جو لوکل ہیلتھ انسٹیٹیوٹس ہیں, سی ڈی سی ہے, ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہے, وہ بھی سوشل میڈیا کی طرح ہی اویلیبل ہے ہر ایک کو. تو بہتر یہ ہے کہ ان چیزوں پہ زیادہ انسان توجہ دے اور ان کو فالو کرے ایز اپوز ٹو سوشل میڈیا کو فالو کرنے کی.
مطلب جو مستند ادارے ہیں اور وہ سوشل میڈیا پر جو کچھ کہہ رہے ہیں ان کی رپورٹوں کو پڑھنے اور ان کے مطابق عمل کرنے کی ضرورت ہے, بنسبت اس کے کہ ہر وہ چیز جو کہ سوشل میڈیا کا حصہ بنی ہوئی ہو.
بالکل. تو
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر فیصل کا اور ڈاکٹر شعیب صدیقی صاحب کا. آپ لوگوں سے ہماری پھر بھی بات ہوگی کیونکہ کرونا کا مسئلہ, اتنا وائرس کا مسئلہ آگے جا چکا ہے کہ دیکھتے ہی دیکھتے 47 ملکوں میں اب چلا جا چکا ہے اور 80,000 سے زائد لوگ جو ہیں اس سے متاثرہ قرار دیے جا رہے ہیں. اور جیسا کہ ڈاکٹر صدیقی نے کہا کہ آئیڈینٹیفائی کرنا بہت ضروری ہے, کیونکہ بعض اوقات ضروری نہیں کہ اس کی علامات جو کہ ظاہر فلو ہی کی طرح کی ہیں ان کو دیکھتے ہوئے بالکل آگے جانے کی صورت کوئی ہو سکے. تو آپ لوگوں سے میری پھر بات ہوگی ماہرین کے ساتھ. اب ہم اپنی اگلی سیگمنٹ کی طرف چلیں گے, تو ایک چھوٹا سا وقفہ ہم کرتے ہیں اور اس کے بعد آگے آتے ہیں. تو آئیے جی, ایک چھوٹا سا وقفہ ہم لے لیتے ہیں.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں, پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے, دور جانے کی ضرورت نہیں. وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں. آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے. وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام جہاں رنگ آپ اس وقت سن رہے ہیں, اور اب ہماری اگلی سیگمنٹ کا وقت ہوا ہے جس میں ہم بات کریں گے بھارت میں اور خاص طور پر دلی میں جو فسادات یا تنازعہ آئی ہے اس میں ہلاکتوں کی تعداد 34 تک پہنچ گئی ہے, اور ان واقعات میں 200 سے زائد افراد زخمی بھی ہو چکے ہیں. بھارت کے ذرائع ابلاغ کے مطابق مسلسل 4 روز تک جاری رہنے والے پرتشدد واقعات کے بعد جمعرات کے روز حالات میں کچھ بہتری آئی تو ہے, البتہ مسلم اکثریتی علاقوں میں پولیس اور دیگر سیکیورٹی اداروں کے اہلکار تعینات بھی ہیں. تو اس وقت ہم بات کریں گے دلی سے, ہمارے ساتھ ہیں بابری مسجد ایکشن کمیٹی کے رکن ظفر جاب گیلانی ہیں اور سینئر صحافی اور تجزیہ کار رومان ہاشمی, وہ بھی ابھی ہمارا ساتھ دیکھیں. تو اس سے پہلے, کیونکہ ہاشمی صاحب کوریج بھی کرتے آئے ہیں لیکن ابھی وہ تھوڑی دیر میں ان کے ساتھ ایک دو منٹ میں بات کرتے ہیں, اس سے پہلے ہم گیلانی صاحب سے بات کرتے ہیں. پہلے تو آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ, میں آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں. السلام علیکم گیلانی صاحب. تو جی گرن صاحب, بھارت میں گاہے گاہے ایسے فسادات کی اطلاعات ملتی رہی ہیں جن کی بنیاد نسلی یا پھر مذہبی ہوئی ہے. ابھی بھی شہریت قانون وجہ تنازع ہے. ایسے تنازعوں کو حل کرنے کے لیے آپ جیسے رہنما کس نوعیت کی حکمت عملی اختیار کرتے ہیں؟ کس طرح سے آپ اب آگے بڑھنا چاہتے ہیں اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے؟
دیکھیے, یہ مسئلہ
جی
یہ صرف مسلمانوں سے متعلق نہیں ہے بلکہ اس کی مخالفت پورے ملک میں کئی تعداد میں ہندو کر رہے ہیں, اور ہندوؤں کے आसाम में हिंदुओं ने ही इसकी शुरुआत की है
जी.
और जो सेकुलर लोग हैं वो स्कूल का कहना ये है कि सीएए की बुनियाद जो तफरीक है वो दस्तूर हिंद के खिलाफ है, इसकी स्ट्रिक्ट के खिलाफ है. और दस्तूर हिंद जो कि सबसे ज़्यादा कानून है मुल्क का, उसको इसके जरिए से मजबूर किया जा रहा है. तो उसका शुरुआत हुई थी पी एन पी आर लागू कर रहे हैं और एन आर सी के बारे में हमारे वजीर दाखिला में कई मरतबा पार्लियामेंट में जोर दे कहा कि एन आर सी पूरे मुल्क में लागू होगी. जाहिर है कि एन आर सी की वजह से लाखों लोग आसाम के उसमें मुस्लिम हिंदुओं की अक्सरियत है वो बेघर हो चुके हैं, वो उनके शहरियत खत्म हो गई है. तो इसलिए एन आर सी से पूरे मुल्क में खौफ था, उसकी मुखालफत पूरे मुल्क में हो रही है. अब यह बैठक दिल्ली में एक बहुत बड़ा मुजाहरा शाहीन बाग में चल रहा था
जी.
चल रहा है और ये हुकूमत जो दिल्ली का इलेक्शन हुआ उसमें भी कोशिश कर रही थी कि इसको कर्नल करार दे दे, लेकिन दिल्ली जवान ने उस कर्नल करार को देने की कोशिश को नाकाम कर दिया. तो अब उनके पास इलेक्शन के बाद यही सोचा था कि वो कहीं से इसमें वायलेंस पैदा कर दें और वायलेंस की वजह से ये वायरल की तहरीकें नाकाम हो जाती हैं. लेकिन दिल्ली में बयाल अभी भी एक ही इलाके में वो वायलेंस पैदा कर सके और इस इलाके में जो गुजरना था उसका वो यकीन बंद होना पड़ा इसकी वजह से. तो उन्होंने ये अफर्ट जानबूझ कर की है और इसमें पूरी उनकी पार्टी शामिल है और जो कि हुकूमत उन्हीं की है. पहले हुकूमत ने इस पर नर रवैया अख्तियार किया और उन लोगों को जिन लोगों ने ये आग भड़काई थी उनको खिलाफ कुछ कार्रवाई नहीं की. इस बात को हाईकोर्ट ने भी तस्लीम किया है और सुप्रीम कोर्ट ने भी नोटिस लिया है कि पुलिस ने अपना गफलत बरती है. वो गफलत क्या वो प्रोफेशनल भी न करके बल्कि हुकूमत के जेर असर
तो किलान साहब इस सिलसिले में आप जैसे रहनुमा जो हैं जो कि लोगों को की क़यादत कर सकते हैं ऐसे मामलात में उनकी रहनुमाई कर सकते हैं, तो आप लोग किस तरह की हिकमत अमली, मेरा सवाल भी यही था कि हिकमत अमली आप लोगों की क्या है, कैसे आगे बढ़ा जाए? क्योंकि जी
हमारी हिकमत अमली शुरू से ये रही है कि ये मुल्क गांधी जी के नॉन वायलेंस की तहरीक से आज़ाद हुआ
जी
और यही डे वन से शाहीन बाग की औरतों ने, जामिया मिलिया के लड़कों ने, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लड़कों ने, जे एन यू के लड़कों ने और दूसरे बहुत से दीगर इदारों के लड़कों ने लड़कियों ने एक तरीका अख्तियार किया
जी.
आज भी वही तरीका हम अख्तियार करेंगे चाहे हुकूमत जो है वो कितनी ही सड़कें नजारिम करे. 19 दिसंबर को भी जब प्रोटेस्ट हुआ था तो यूपी में लार्ज स्केल पर हुकूमत के जुल्म की वजह से कई लोगों की जाने गई, तकरीबन 24-25 लोगों की जाने गई मुस्लिम जिले में. तो उससे भी यूपी के अंदर तहरीक खत्म नहीं हो गई और दोबारा लोगों ने तहरीक शुरू की और उसके बाद तरीके से बहुत सूबों में औरतें चल रही तहरीक चला रही है और बास जिलों में अभी दूसरे लोगों से कार्रवाई हो रही. तो हम लोगों का तो एफर्ट यही रहेगा कि हम जल्द अज जल्द जो अमन और अमान को बहाल करवा सकें और उसके लिए जो भी तरीके हों चाहे कोर्ट की मदद लेना पड़े और चाहे हिंदू अवाम में अक्सरियत जो है सेकुलर उसकी मदद लेना पड़े और ये कोशिश करें कि ये
अमन अमान कायम हो सके. अच्छा हाशमी साहब आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम. आप ये बताइएगा कि जुमे रात को सूरत हाल में बेहतरी की इत्तला तो है दिल्ली में, लेकिन आपके ख्याल में क्या वाकईतन हालात पर काबू पा लिया गया है या अभी इस सिलसिले में मजीद कशीदगी सामने आने का इम्कान बाकी है?
नहीं देखिए एक आज कुछ मार्केट जो पसंदीदा इलाके थे वहाँ बाजार खुला भी है, मार्केट खुले हैं.
अच्छा.
और ख्वातीन हैं और मर्द हैं ये बाहर भी निकले हैं शॉपिंग के लिए.
अच्छा.
अपने जरूरियात सामान खरीदने के लिए, लेकिन एक जिसे बोलते हैं बेचैनी और बेचैनी वाली एक खामोशी है अभी.
अच्छा.
और सोसाइटी जो है वो तश्कील देती गई है ये पता करने के लिए कि कौन मास्टरमाइंड थे इस फसाद को शुरू कराने के लिए. तो ये
अच्छा गिलानी साहब आप समझते हैं कि जो मुतनाज़े कवानीन अब तक सामने आए हैं, जैसा कि आपने भी बात की, जाहिर है कि वो सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है, शरीयत कानून के तहत तो सभी लोग बात भी कर रहे हैं, तो क्या ऐसा मुमकिन हो सकता है, कोई ऐसी सूरत नज़र आती है कि हुकूमत किसी भी तरह उन पर कुछ नज़रसानी करने की कोशिश करे या उन पर गौर करे इस बारे में?
देखिए
نہیں ہے, حکومت کے سیاسی ایجنڈے کا یہ ایک پارٹ ہے, حکومت نے اس کو جان بوجھ کے کیا ہے. اور جو جہاں تک ووٹس کے پولرائزیشن کا تعلق ہے, جو کوشش حکومت نے دلی میں کی لیکن وہ پوری طرح کامیاب نہیں ہو پائے, 4% ووٹ ان کا بڑھا, تو حکومت تو اس کو قطعی ابھی نہیں کرنا چاہے گی 2022 تک الیکشن, یو پی کے الیکشن تک, جہاں تک انہیں امید رہے گی یہ پولرائز کر کے دوبارہ وہاں حکومت میں آ سکے یا بنگال میں حکومت حاصل کر سکے, تب تک یہ کوئی تبدیلی اس میں نہیں کریں گے, اور یہ کوشش کرتے رہیں گے کسی طریقے سے ووٹس پولرائز ہوں. تو یہ دوسرے لوگوں کو, جو سیکولر لوگ ہیں, انہیں یہ افرٹ ہونا چاہیے, جس طرح دلی ہے ان کو پولرائزیشن پورا نہیں کر سکیں گے, اور جس طرح نہیں کرتا ہے کہ حکومت الیکشن جیت لیں, ایسے ہی اور صوبوں میں بھی یہ اس کو پولرائز ووٹوں کو نہ کر سکیں مذہب کی بنیاد پر, یہی افرٹ ان دوسرے لوگوں کی ہونا چاہیے, یہی ہماری افرٹ ہوگی.
اچھا, اب ہم بات کرتے ہیں ڈاکٹر عاصم یوسف سے, جن کا تعلق یہاں امریکہ سے ہے اور وہ جیو پولیٹیکل سائنٹسٹ بھی ہیں اور ان حالات پر ان کی بھی گہری نظر ہوتی ہے, ان کی بھی ہم رائے لیتے ہیں اگر وہ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہوں. تو ڈاکٹر عاصم شاید ابھی ہمارے ساتھ نہیں آ سکے, تو اس وقت ہم ہاشمی صاحب سے ہم بات کرتے ہیں. ہاشمی صاحب, اب آپ یہ بتائیے گا کہ ایک خبر جو بار بار سامنے آ رہی ہے اور عام طور پر اس کو دیکھا بھی جا رہا ہے اور میڈیا تو ظاہر ہے کہ اب اس کو روکا نہیں جا سکتا کسی بھی طور پر, اور وہ یہ ہے کہ پولیس نے بر وقت کاروائی نہیں کی, اس سے اس کے بارے میں ذمہ دار حکام کا کیا کہنا ہے؟
دیکھیے, کل نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر جو ہے پی ایم کے,
جی
سوری, اجیت دوال,
جی
تو اجیت دوال جی نے کل فساد جو افیکٹڈ ایریا تھا
جی
وہاں اعلیٰ پولیس آفیشلس کے ساتھ انہوں نے دورہ کیا اور دروازے کھٹکھٹا کھٹکھٹا کے نوک کر کے عام لوگوں سے ملے.
اچھا,
اور انہیں تحفظ کی یقین دہانی کرائی, اور اس کے ساتھ ہی جو نئے انچارج جو سینئر پولیس آفیسر ہیں
جی
مسٹر شریواستو جو انچارج بنے ہیں
جی
ان کو انہوں نے پبلکلی میڈیا کے سامنے لتاڑ لگائی.
اچھا,
اور یہ انہیں یقین دہانی کرائی کہ جو بھی جو ہو گیا, واٹ از ہیپنڈ از ہیپنڈ, مگر یہ نہیں ہوگا, دلی میں امن و امان قائم رہے گا.
اچھا,
تو یہ جی ہاں, یہ انہوں نے یقین دہانی کرائی. تو ظاہر سی بات ہے جب پرائم منسٹر کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر جو ہے وہ سڑک کو اتر کر کے لوگوں سے مل کے یقین دہانی کرائے ہیں, تو اس کا مثبت نتائج جو ہے وہ آج دیکھنے کو مل رہا ہے.
اچھا, تو چلیے اس کے اسی وقت کے بارے میں مزید انتظامیہ کے بارے میں کیا کر رہی ہے مزید بات کریں گے. یہاں امریکہ سے ڈاکٹر عاصم یوسف سے اب ہمارے ساتھ ہیں, جو پولیٹیکل تجزیہ کار ہیں اور ان ساری صورت حالات پر گہری نظر بھی رکھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کو ہم پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, آپ خطے کی صورت حال پر گہری نظر رکھتے ہیں, نسلی اور مذہبی بنیادوں پر کچھ عرصے سے بھارت میں صورت حال کشیدہ نظر آ رہی ہے, اس پر قابو پانے کے لیے آپ کے خیال میں مودی حکومت کو کیا اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے جو کہ اس وقت نہیں اٹھائے جا رہے اور ان پر توجہ دینے کی ضرورت ہے؟
جی, اس وقت تو جہاں تک اقدامات اٹھائے گئے ہیں وہ ناکافی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جتنے بھی حکومتی آفیشلس ہیں ان کو, ایک تو یہ ہے کہ حالات پہ قابو کے لیے, ایک تو ان کو جو دو چیزیں ہیں, ایک تو ان کے بیانات ہیں اور ایک ان کے جو اقدامات ہیں, ان دونوں میں تضاد اس وقت نظر آ رہا ہے. تو ان کے جو بیانات ہیں وہ ایک طرح سے ہوتے ہیں, پھر وہ ایکشنز جو ہیں وہ نہیں لے رہے ہیں. میرے خیال میں یہ جو بلڈ شیڈ ابھی تک ہوا ہے اس کو روکا جا سکتا تھا, لیکن لگ رہا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ صدر ٹرمپ کے دورے کی وجہ سے بھی اس میں کافی جو ہے وہ تیزی آئی تھی. میرے خیال میں اب تھوڑا سا اس میں کمی آ جائے گی, کیونکہ جو درجہ حرارت تھا وہ آلریڈی بہت بڑھ چکا تھا اور آج میرے خیال میں تھوڑا سا
صورتحال بہتر
ہے, وہ کمی آ رہی ہے. تو اس وقت جو ہے مزید سخت اقدامات کی ضرورت ہے, پولیس کو سخت ایکشن لینا چاہیے, اور جو خاص کر جو وزیر اعظم مودی کی جو حکومت ہے ان کو جو ہے ان کے بیانات جو ہیں وہ اس طرح سے ہونے چاہیے تاکہ جو جتنا بھی اس وقت جو درجہ حرارت اوپر جا چکا ہے اس کو نیچے
لانے میں مدد مل سکے. اچھا گیلانی صاحب, آپ سے آخری سوال میرا یہ ہے, اب آخری سوال ہے کہ اس دوران میں کچھ اچھے مناظر بھی دیکھنے کو ملے ہیں. ایسے کئی علاقوں میں جہاں ہندو اور مسلمان ساتھ ساتھ رہتے ہیں, وہاں پر ہندوؤں نے مسلمانوں کے گھروں اور مسجدوں کو بچایا ہے اور مسلمانوں نے مندروں اور ہندوؤں کے گھروں کی حفاظت کی ہے. سوال یہ ہے کہ صدیوں سے ساتھ ساتھ رہنے والے یہ لوگ جو ہیں, یہ احساس مستقل طور پر پیدا کرنے کے لیے رہنماؤں نے ابھی تک کوئی کوشش کیوں نہیں کی, اور کیوں ہر وقت سیاست کو سیاسی سطح پر استعمال کرتے ہوئے لوگوں کو بھڑکانے کی اور ایک دوسرے کے خلاف کرنے کی جو کوشش کی جاتی ہے؟ اس سلسلے میں جو آپ جیسے لیڈر ہیں اور لوگوں کو بتا سکتے ہیں, اور اسی طرح کے ظاہر ہے کچھ سیکولر لیڈر, کچھ ہندو لیڈر جو ہیں, وہ مل کر آگے بڑھ کر اس ہم آہنگی کو آگے بڑھانے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟
میں بالکل یہ تو آپ سمجھ لیں کہ ہندوؤں کی اکثریت اس ملک میں آج بھی سیکولر ہے اور امید ہے کل بھی سیکولر رہے گی, اور یہی وجہ ہے کہ دلی جیسے علاقے میں بھی وہی بھارتیہ جنتا پارٹی الیکشن جیت نہیں سکی. اور یہ جو لوگ آئے ہیں, جن لوگوں نے حملے کیے ہیں, جن لوگوں نے ظلم و جبریت کا مظاہرہ کیا, یہ سب لائے گئے ہیں, چاہے وہ دلی کے سرحدن ایریاز کے ہوں یا دوسرے یو پی کچھ ملے ہوئے شہروں سے ہوں. اس لیے یہ تو بالکل ملک میں آزمائی ہوئی چیز ہے کہ ہندوؤں کی اکثریت سیکولر ہے, مسلمان تو 99% سیکولر ہے, لہٰذا وہ نہیں لڑنا چاہتے ہیں. یہ لڑانے کے لیے حملہ کروایا جاتا ہے, اور اس میں جوابی کارروائی میں مسلمان بھی کہیں کہیں پر تجاویز کر جاتے ہیں, کہیں پر ظاہر اپنی دفاع تو کرنا ان کا حاصل ہے. اس لیے یہ ہمیں کوئی تشویش سے نہیں ہے کہ یہ جو واقعات ہوئے ہیں اس کے پیچھے پورا ہندو کمیونٹی انوالو ہے, بالکل نہیں. وہ چند لوگ جو کہ کرائے کے طریقے سے کہیے یا اکسائے ہوئے یا جن کو شراب پلا کے لایا جاتا ہے, یہ سب وہ لوگ ہیں. لہٰذا ہم لوگ جو اتنے بھی لوگ ہیں سیکولر, وہ اس بارے میں کوشش کر رہے ہیں اور وہ کرتے رہیں گے کہ جو خلیج پیدا کرنے کی کوشش اس حکمرہ جماعت کی جو آج کل ہے وہ کر رہی ہے, اس کو ناکام بنایا جائے. اور ہندوؤں میں سنسدی طبقہ جو زیادہ ہے, اکثریت ہے, لیکن جو خاموش رہتا ہے اس کو آگے لایا جائے, اس میں ہمت پیدا کی جائے, پھر ان لوگوں کی نسل مذمت کریں, بلکہ ان کو درکنار کر کے کوشش کریں کہ ان کو سائڈ لائن کریں.
جی بہت شکریہ ہاشمی صاحب. اب آپ بھی ذرا بتاتے چلیے گا کہ حالات پر قابو پانے کے لیے انتظامیہ کی طرف سے اب اور کیا اقدام اٹھائے جا رہے ہیں. ایک تو آپ نے یہ کہا کہ جو انتظامیہ کے افسر ہیں وہ آ کے یہاں پر لوگوں سے مل رہے ہیں اور یقین دہانی کرا رہے ہیں کہ آئندہ پولیس بھی کارروائی کرے گی اور ان کی تحفظ کو بھی یقینی بنایا جائے گا. اس کے علاوہ ٹھوس سطح پر جو کچھ اقدامات نظر آئے ہیں ان کے بارے میں بھی ہمارے سننے والوں کو بتائیے.
جی ہاں, آج دہلی کے جو سی ایم ہیں اروند کیجریوال, انہوں نے پی سی کیا تھا پریس کانفرنس میں, انہوں نے کہا کہ ہر ڈسٹرکٹ میں جو افیکٹڈ ایریا بھی ہے اور دہلی کے دوسرے مقامات میں افیکٹڈ ایریا نہیں ہے جہاں امان ہے, وہاں امن کمیٹی جو ہے وہ بنائی جائے گی ہر ضلع میں کامنل ہارمونی کو مینٹین کرنے کے لیے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ایک سپریم کورٹ کے جج نے بھی حال میں ہی ایک کیس کے سلسلے میں کہا کہ جو بھارتیہ پولیس ہیں ان کو برٹش پولیس سے سیکھنا چاہیے. تو پولیس کا رویے پر کئی بار فسادات میں سوال اٹھتے رہے ہیں, شروع سے اٹھتے رہے ہیں, جو صحیح میں پولیس جو جس طرح سے ان کو بالکل نیوٹرل ہو کے کام کرنا چاہیے وہ اس میں جو ہے شکایت ملتی ہے, ویسے آڈیو ہیں یا ویسے ویڈیو ہیں آتی رہی ہے, جو تشویش ہے پولیس کے حوالے سے جہاں کئی جگہ. حالانکہ پولیس میں بھی ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں, لیکن جو کانسٹیبل لائن کے ہیں زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے ہیں یا اور چھوٹے پولیس ادھیکاری ہیں آفیشلس ہیں, ان کا بھی کردار جو ہے فسادات میں کئی بار ایسا دیکھا گیا ہے, دہلی فساد میں ایسا دیکھا گیا ہے کہیں کہیں پہ مشتبہ جو ہے وہ رہا ہے.
اچھا ہاشمی صاحب, یہاں پر یہ بھی بتاتے چلیے ساتھ ساتھ کہ یہ جو دھرنا یہاں پر دیا گیا تھا, کیا ابھی تک وہ قائم رہے گا یا اس کو بھی اٹھوانے کی کوئی صورت ہو رہی ہے؟
نہیں دیکھیے, یہ بہت آپ نے ایک بڑا سوال کیا جو چھوٹ رہا تھا پورے بحث سے. وہ مصطفیٰ آباد میں جو دھرنا ہوا تھا,
جی,
سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ دھرنا بالکل غلط تھا. جو خواتین تھیں, جو عورتیں تھیں, وہ پہلے مصطفیٰ آباد میں جس علاقے میں دھرنا دے رہی تھی ان کو وہیں دھرنا دینا چاہیے تھا. وہ آگے آ کے مین روڈ کو میٹرو کے جگہ پہ انہوں نے بلاک کیا, وہ لوگوں میں کافی اشتعال کی وجہ بنی. اور پھر اس کے پیچھے پلاننگ کن کی تھی, جو بھی وہاں پہ اس ایکٹیوسٹ جو رہے ہوں گے سو کال, جنہوں نے اسٹیج بنایا, جنہوں نے وہاں پہ مائک لگایا, عورتوں کو کہا کہ آپ اس جگہ دھرنا ہے بیٹھ جاؤ, تو فساد کا جو ایک بڑا وجہ بنا, جو بنیادی وجہ تھی, وہ یہی بنی کہ مصطفیٰ آباد میں مین روڈ کو بلاک کر کے عورتیں جو ہیں ان کو بیٹھا لیا گیا. اس پہ تو قانونی سخت کاروائی ان پر بھی ہونی چاہیے. شاہین باغ کا معاملہ الگ ہے, شاہین باغ سپریم کورٹ کے زیر نظر ہے, سپریم کورٹ سنوائی کر رہی ہے, یہاں ایمرجنسی جو سروسز ہیں, اسکول بسز ہیں, ایمبولینس ہیں, اور گاڑی بھی کافی حد تک جو ہے کوئی روٹ سے, اگر پاس میں نوئیڈا ہے, یو پی کا بارڈر شہر ہے, تو وہاں سے لوگ آتے ہیں یا ادھر سے نکلتے ہیں شاہین باغ ہو کر کے, وہ کسی نہ کسی طرح سے نکل جاتے ہیں. لیکن وہ تو مصطفیٰ آباد کا جو روڈ ہے
اس کی وجہ
سے کافی زیادہ بزی روڈ ہے, وہاں پر دھرنا نہیں ہونا چاہیے, فسادات کا یہی ایک مین وجہ بنی تھی.
اچھا, بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ گیلانی صاحب تھے, ظفر جاب گیلانی, اور رومان ہاشمی ہمارے ساتھ تھے, اور یہاں ڈاکٹر عاصم یوسف صحیح ہیں, ان سے ہم ایک اور سوال کرنا چاہیں گے ڈاکٹر صاحب سے, گیلانی صاحب سے اور ہاشمی صاحب سے ہماری پھر بات ہوگی. آپ کے وقت کا بہت شکریہ. تو یوسف صحیح صاحب, امریکہ بھارت کا دوست اور حلیف ہے, حال ہی میں امریکی صدر کا وہاں پر دورہ ہوا, امریکہ انسانی حقوق کے حوالے سے بھارت پر اپنے تعلقات کس حد تک استعمال کر سکتا ہے, اور کوئی واقعی مثبت نتیجہ اس سے حاصل ہو سکتا ہے, نکل سکتا ہے؟
لیکن اس وقت جو ہے وہ دو رد عمل سامنے آ رہے ہیں امریکہ کی طرف سے. امریکہ کا ایک حکومت کا ایک کمیشن ہے جس کو امریکی کمیشن برائے عالمی مذہبی امور کہا جاتا ہے, مذہبی آزادی کا ایک کمیشن ہے. انہوں نے شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے اور ابھی جو واقعات ہوئے ہیں دہلی میں. اس کمیشن کا ایک چیئرمین ہے, اس کا میں وہ بیان پڑھ رہا تھا, تو ٹونی پرکنز اس کا نام ہے. اس نے کہا کہ یہ ہندوستان کی حکومت کی اولین ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے شہریوں کو تحفظ فراہم کرے, اور انہوں نے حکومت پر زور دیا کہ وہ مسلمانوں اور دوسرے تمام لوگوں کو تحفظ فراہم کرے جو کہ ان ہجوم کی وجہ سے ان کو نشانہ بنایا گیا ہے. اس کمیشن کے ایک اور رکن ہیں انوریما بھرگاوا, تو انہوں نے دہلی پولیس کے جو ہے وہ جو خاموش تماشائی بنی تھی, تو اس پہ انہوں نے بہت فکر کا اظہار کیا ہے. لیکن جب صدر ٹرمپ سے کل پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ ہندوستان پہ منحصر ہے, تو وہ جو ہیں ظاہر ہے وزیر اعظم مودی جو ہیں وہ ان کے بہت ابھی دوست بن گئے ہیں کافی حد تک, اور انہوں نے صدر ٹرمپ نے وزیر اعظم مودی کی مذہبی پالیسی کی تعریف کی, تو میرا نہیں خیال ہے کہ امریکہ کی طرف سے اس طرح کا کوئی, نہ تو میرے خیال میں وزارت خارجہ کی طرف سے کوئی بیان آئے گا, اور نہ ہی میرے خیال میں کوئی اس طرح کا رد عمل آئے گا جو کہ ڈائریکٹلی جو ہے وہ وزیر اعظم مودی کی حکومت کی کو نشانہ بنائے.
اچھا,
دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو امریکی سینٹ میں ہندوستان کاکس کا جو گروپ ہے اس کے چیئرمین جو ہیں وہ ریپبلکن جان کارنن ہیں, اور ڈیموکریٹ مارک وارنر جو ہیں وہ اس کے کو چیئر ہیں, تو انہوں نے صدر ٹرمپ کے ہندوستان دورے کی تائید کی ہے, لیکن وہ بھی کافی فکر مند ہیں دہلی کے واقعات.
اسی
طرح سے ہاؤس ریپرزینٹیو پرمیلا جےپال جو ہیں انہوں نے بھی ان واقعات کو ہوریفائنگ کہا ہوا ہے. اس طرح سے ہم دو طرح کے جو ہیں وہ
رد عمل یہاں پر نظر آ رہا ہے,
لیکن آفیشلی جو ہے وہ کچھ اس طرح سے کچھ
نہیں ہو رہا. اچھا, اب آپ مجھے یہ بتائیے گا, بالکل اسی کے ساتھ کا ایک ملتا جلتا سوال ہے کہ بھارت کے زیر کنٹرول جو کشمیر ہے اور اب دلی میں بدامنی اور ہلاکتیں ہیں, بین الاقوامی برادری کیوں چپ ہے, کیوں رول ادا نہیں کر رہی؟
دیکھیں, اس وقت جو ہے وہ بین الاقوامی جو برادری ہے, ایک تو یہ ہے کہ ان کے جتنے بھی تعلقات ہوتے ہیں وہ زیادہ تر جو ہے وہ اکنامک انسینٹیوز کے لیے ہوتے ہیں, اور بھارت جو ہے وہ ایک ابھرتا ہوا وہ ایک اکانومی ہے. اس وقت جو ہے وہ دنیا میں پانچویں نمبر پر ہے, بہت جلدی وہ چوتھے نمبر پہ ہونے والی ہے. تو اس وجہ سے ایک تو یہ ہے کہ, اور ہندوستان ایک بہت بہت بڑا ملک ہے, تو میرے خیال میں ابھی جو ہے وہ اس وجہ سے ایک ریئیکشن اس طرح سے ہم نہیں دیکھ رہے ہیں, اور اس کی وجہ یہی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ جتنے بھی ممالک ہیں وہ ہندوستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو خراب نہیں دیکھنا چاہتے ہیں, اور یہ اس کی مطلب ایک تو بنیادی وجہ اس کو ہم اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں. دوسرے وہ یہ اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ ہندوستان کا ایک انٹرنل مسئلہ ہے, اور وہ میرے خیال میں وہ اس کو اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ چونکہ انہوں نے کانسٹیٹیوشن کے مطابق اس کو کیا ہوا ہے, وہ اس طرح سے اس کو دیکھ رہے ہیں, تو اسی وجہ سے وہ اس پہ کوئی کوئی بات جو ہے وہ نہیں کرنا چاہتے ہیں, اوپنلی کوئی بات نہیں کرنا چاہتے ہیں, لیکن آئی ایم شیور کہ بیہائنڈ دی کرٹنز, پردے کے پیچھے جو ہیں وہ اس طرح کے ظاہر ہے وہ اپنے تحفظات کا اظہار کرتے رہتے ہیں.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر عاصم یوسف سے, یہ امریکہ سے ہمارے ساتھ ہیں, اور سب آپ سے میری پھر بھی بات ہوگی, آپ کے وقت کا بے حد شکریہ. اور اب ہم آتے ہیں پروگرام کے آخری سیگمنٹ کی طرف. پاکستان کے دفتر خارجہ کی ترجمان عائشہ فاروقی نے اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ افغانستان میں امن کے حوالے سے امن معاہدے پر 29 فروری کو دستخط ہو رہے ہیں. پاکستان افغانستان میں امن کے لیے ہونے والی تمام کوششوں میں ساتھ ہے, اور تقریب میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی پاکستان کی نمائندگی کریں گے. اور انہوں نے کہا کہ ہمیں امید ہے کہ امریکہ طالبان معاہدے سے افغانوں کے درمیان ڈائیلاگ شروع ہو جائے گا. تو اس وقت ہمارے ساتھ ہیں پاکستان سے ڈاکٹر رسول بخش رئیس, کسی تعارف کے محتاج نہیں, اور اسی طرح ڈاکٹر حسین جاسا, افغان تجزیہ کار ہیں, مصنف ہیں. آپ لوگوں سے بات کرتے ہیں ابھی تھوڑی دیر بعد, جہاں امریکہ سے جہانگیر خٹک صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. ڈاکٹر رسول بخش رئیس صاحب, پہلے تو آپ کو خود خوش آمدید کہوں پروگرام میں, لیکن پہلے آپ ڈاکٹر رئیس سے میری وہ سوال ہے کہ ڈاکٹر صاحب, یہ معاہدہ پروگراموں کے مطابق اگر طے پا جاتا ہے, جیسے کہ کہا جا رہا ہے کہ 29 فروری کو, اور پاکستان بھی اس موقع پر موجود ہے اور اس کی وابستگی ظاہر ہے کہ سامنے ہے, تو اس کے بعد کی جو صورتحال ہے, جو اصل معاملہ ہے انٹرا افغان ڈائیلاگ کا, اس میں پاکستان کا کردار کتنا اہم اور کتنا مؤثر ثابت ہو سکتا ہے؟
میرا خیال یہ ہے کہ انٹرا افغان ڈائیلاگ میں پاکستان بالکل کچھ کرنے کے حق میں نہیں ہے. ہمارا موقف یہ ہے کہ یہ معاملہ افغانستان کے مختلف دھڑوں, حکومت اور طالبان پر چھوڑ دیا جائے, لیکن ہم اس بات کی تائید کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے ماضی میں بھی کہ آپس میں مل بیٹھیں افغان رہنما مختلف دھڑوں کے اور آپس میں سمجھوتا کریں. تو اب سب سے بڑی رکاوٹ میرے خیال میں طالبان کے حوالے سے یہ تھی کہ امریکہ اپنی فوجوں کا انخلاء کرے, تو وہ چیزیں طے پا گئی ہیں, جنگ ختم ہو تو آگے جو بات ہے وہ ظاہر ہے کہ امریکہ بھی کچھ اثر ڈالے گا, اور جنہوں نے معاہدہ کروایا ہے قطر کا کردار ہے, سعودی عرب کا ہے, پاکستان کا ہے, تو کوشش یہی ہوگی کہ انٹرا افغان ڈائیلاگ ہونا چاہیے, اور اس میں پیش رفت کیا ہو سکتی ہے اس کے بارے میں تو ہم نہیں کہہ سکتے کچھ, لیکن یہ ہے کہ یہ ایک تاریخی موقع ہے افغانستان کے زعما کے لیے. ماضی میں بھی بے شمار اس قسم کے مواقع ہے جہاں ان کی قیادت, بصیرت, دانش مندی کا جو ایک ٹیسٹ تھا وہ تو ماضی میں تو وہ نہیں کر سکے. اب ہم امید کرتے ہیں کہ 40 سالہ جنگ ختم کرنے میں سب دھڑے آپس میں مل بیٹھیں گے اور بات چیت کریں گے.
اچھا ڈاکٹر یاسا, یہ بتائیے گا کہ امن سمجھوتے کے بعد آپ انٹرا افغان ڈائیلاگ کے بارے میں کتنے پر امید ہیں, خاص طور پر انتخابی نتائج کے بعد جو سامنے آئی ہے صورتحال, اس میں اس سمجھوتے میں پیش رفت کے کتنے امکان ہیں, جو انٹرا افغان ڈائیلاگ کے بعد جو صورتحال پیدا ہوگی اس میں آگے بڑھنے کی صورت آپ کیا دیکھتے ہیں, جس میں نہ صرف طالبان بلکہ افغانستان میں بہت سارے مختلف سیاسی اور نسلی دھڑے جو ہیں ان کے ساتھ؟
دیکھیے بہجت, سب سے پہلے تو یہ کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو انتخابی نتائج ہیں اس میں بڑے برے اثرات مرتب کے سارے پروسیس پہ, لیکن بہر صورت میرے خیال سے یہ جو غنی صاحب کے جو اپوزیشن دھڑے ہیں انہوں نے سب نے مل کر کل فیصلہ کیا ہے کہ وہ بہر صورت یہ جو پروسیس چل رہا ہے قطر میں, اور اس کے بعد جو دوسرا مرحلہ انٹرا افغان ڈائیلاگ کا ہے, ہم کچھ ایسا کام نہیں کریں گے کہ وہ جو ہے اس سارے پروسیس کو پر منفی اثرات چھوڑیں. تو کل جو ان کا جلسہ ہوا اس میں سارے امپورٹنٹ دھڑے بھی تھے, کرزئی صاحب بھی تھے, اور شمالی سابقہ شمالی اتحاد کے سارے دھڑے اس میں موجود تھے, تو انہوں نے یہی فیصلہ کیا. اور میرے خیال سے جو ان کے خاص نمائندے ہیں امریکہ کے خلیل زاد صاحب کے ساتھ بھی ان کے مذاکرات کے نتائج میرے خیال سے بڑے اچھے رہے ہیں, اور ابھی تک سبسٹینشلی جو میرے ذرائع کہتے ہیں کہ ایک تقریباً ایک تفاہم ہو گیا ان کے درمیان کے 2/3 جو ممبرز ہوں گے کابل سے جو ڈیلیگیشن بنے گی طالبان کے ساتھ بات کرنے کے لیے, اس میں 2/3 جو ہے وہ اپوزیشن کے ارکان ہوں گے اور 1/3 کا تعلق وہ غنی صاحب اس کو نومینیٹ کریں گے. لیکن بہر صورت سب دلوں سے خواہش کی گئی ہے کہ ان کے جو ڈیلیگیشن بنیں گے وہ کمپریہنسیو ہو, اس میں سول سوسائٹی وومین کی نمائندگی ہو اور سارے امپورٹنٹ دھڑے اس میں شامل ہوں. تو میرے خیال سے یہ مسئلہ کسی حد تک حل ہو گیا ہے, اور آگے کیا ہوتا ہے اس ڈائیلاگ میں وہ تھوڑا سا قابل از وقت ہے بتانا.
اچھا ڈاکٹر رسول بخش یہ فرمائیے گا کہ امن سمجھوتے کے اطلاق کے بعد جب سیاسی عمل کا آغاز ہوتا ہے تو اس میں طالبان کی شرکت کو ممکن بنانے کی صورت آپ کیا دیکھتے ہیں؟ کیا وہ جمہوری عمل میں براہ راست حصہ لینے کے لیے تیار ہو سکیں گے؟
جی میرا خیال یہ ہے کہ تیار تو ہوں گے, لیکن ان کی شرائط یہ ہوں گی کہ آئین میں ترامیم کی جائے, اور ظاہر ہے کہ یہ پھر جو کچھ آئین میں درج ہے کہ کس طریقے سے ترامیم کی جا سکتی ہیں وہ طریقہ تلاش کرنا ہوگا. ان کی شمولیت صرف اس صورت میں ہوگی اور ہونی چاہیے, اور اس سے ہی امن قائم ہوگا افغانستان میں, کہ وہ ایک تو یہ ہے کہ جنگ کر کے حکومت گرانے کی کوئی کوشش نہ کرے, وہ ان کی حکمت عملی کا حصہ نہ ہو, اور دوسرا یہ ہے کہ جو انٹرا افغان ڈائلاگ جس کی ہم بات کر رہے تھے اس میں کامیابی ہوگی تو اسی کے اندر کچھ چیزیں ہوں گی, جو سمجھوتا ہوگا اس میں غالباً یہ تجویز کیا جا سکتا ہے کہ یہ یہ تبدیلیاں کرنی چاہیے, تو وہ ان شرائط پر قومی دائرے میں وہ شامل ہو جائیں گے, اور ہونا بھی چاہیے, ہوں گے, ہونے کے امکانات بھی مجھے قوی لگتے ہیں, لیکن ابھی دیکھتے ہیں کہ جو معاملات طے پانے ہیں وہ کیا ہے, وہ کھل کے سامنے آنے چاہیے. میرا خیال یہ ہے کہ موجودہ آئین کو جس طرح سے اس وقت موجود ہے شاید وہ تسلیم نہ کریں, لیکن کچھ شرائط کے ساتھ کے ترامیم اگر کی جائیں ان کے جو مفادات ہیں جن کا تقاضا ہوگا, تو اس سے پھر راستہ ہموار ہو جائے گا طالبان کے لیے سیاسی عمل میں
شرکت کرنے کا. اچھا خٹک صاحب نے, جہانگیر خٹک جہاں امریکہ سے ہمیں انہوں نے جوائن کیا ہے, السلام علیکم خٹک صاحب, بہت بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کا. تو خٹک صاحب یہ بتائیے گا کہ امریکہ کی ذمہ داری امن سمجھوتے کے بعد اس حوالے سے کچھ اور بھی بڑھ جاتی ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ افغانستان میں دوبارہ بد امنی شروع نہ ہو, اور اس کے لیے امریکہ کی حکمت عملی کیا ہونی چاہیے اور کیا ہوگی, کیا دیکھتے ہیں آپ, کس طرح سے اس کو آپ تجزیہ اس کا کریں گے؟
شکریہ بہجت. اس وقت تو دیکھیے جو پہلا مرحلہ تھا, یعنی جو عارضی جو وائلنس میں کمی تھی اس کے اوپر تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ عمل درآمد ہو رہا ہے, کچھ انسیڈنٹس ہو رہے ہیں لیکن جنرلی عمل درآمد ہو رہا ہے, اور آنے والے دنوں میں جو سب سے مشکل مرحلہ ہے جہاں پر جس طرح آپ نے کہا کہ امریکہ کے کردار کا ذکر کیا, میرا خیال یہ ہے کہ وہی سب سے مشکل مرحلہ ہے جہاں پر امریکہ کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا
جی.
اور شاید امریکہ اس کے لیے تیاری بھی کر رہا ہے, کیونکہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے افغان انتخابات کے حوالے سے جو بیان آیا ہے وہ ذرا غور طلب ہے, جس میں انہوں نے بالکل واضح طور پر کہا ہے کہ آپ, یعنی سر اشرف غنی کو انہوں نے مشورہ دیا ہے کہ آپ جو اوتھ ٹیکیں گے اس کی بجائے آپ ذرا امن عمل کی طرف توجہ دیں
جی.
اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ صدر اشرف غنی نے جو اپنی اوتھ ٹیکنگ سیرمنی تھی اس کو بھی انہوں نے مؤخر کر دیا. اب سوال یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں جب افغان طالبان اور افغان حکومت اور سیاسی قیادت کا درمیان جب بات چیت ہوتی ہے تو وہ کس کے درمیان ہوتی ہے, کیونکہ یہی سب سے بڑا سوال ہے. پریکٹیکلی اگر صدر اشرف غنی کی حکومت کو میرے خیال میں اس وقت انہی کو لیڈ کردار دینا چاہیے, کیونکہ وہ حکومت میں ہیں اس وقت, اور کم از کم اس عمل کو آگے بڑھانے کے لیے ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ پوری قیادت کو کانفیڈنس میں لیں, کیونکہ اس ان اگر آپ موجودہ صورتحال کو تناظر میں رکھتے ہوئے اس کو سوچیں تو آپ کو ایک بات نظر آئے گی کہ کیا صدر اشرف غنی طالبان کے ساتھ اس بات پر مذاکرات کریں گے کہ جناب آپ ہتھیار کس طرح ڈالیں گے, ہم آپ کے جو پرزنرز ہیں ان کو کس طرح چھوڑیں گے, اور پھر حکومت میں شراکت داری ہم کون کون سی منسٹریز آپ کو دے سکتے ہیں, کیا بات اس چیز پر ہوگی یا کیا بات اس پر ہوگی کہ افغانستان کا فیوچر پولیٹیکل اور گورننس کا سٹرکچر کیا ہوگا, اور اس کے اندر جو مختلف سٹیک ہولڈرز ہیں ان کا کتنا انفلوئنس اور کتنا اثر ہوگا. میرا خیال ہے کہ بات چیت اسی پر ہوگی.
اچھا.
اور اس کے لیے کیا صدر اشرف غنی اس کے لیے تیار ہیں کہ وہ سب کچھ اپنا جو انہوں نے الیکشن کے اوپر اتنی سیاست ہو رہی ہے دونوں جانب سے, ایک تو اشرف غنی نہیں ہے بلکہ عبداللہ صاحب کی طرف سے بھی ہو رہا ہے, تو کیا وہ اس کے لیے تیار ہیں کہ وہ یہ سب کچھ سائڈ پر رکھ کر اور بالکل ایک بین الافغانی مذاکرات کے لیے تیار ہوں اور کہیں کہ جناب ہمارے جو پولیٹیکل ڈفرینسز ہیں وہ اپنی جگہ قائم رہیں لیکن ایک ایسا راستہ قومی راستہ بنایا جائے اور ایک ایسا قومی لائحہ عمل بنایا جائے جس کے تحت طالبان کا جو افغان حکومت میں شامل ہونا یا فیوچر میں جو بھی ڈسپنسیشن بنتی ہے اس میں ان کا کردار متعین کیا جائے, ایک بات. اور دوسری بات جو بڑا سوال ہے, اس سے بھی بڑا سوال ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے افغانستان میں بہت زیادہ پاور سینٹرز بن گئے ہیں اور وہ پاور سینٹرز میں طالبان کے مختلف گروپس بھی ہیں اور وہ تمام کے تمام بیسیکلی دیر یعنی مسلح گروپس ہیں. تو ان مسلح گروپس کا فیوچر کیا ہے؟ کیا ان کو افغان فوج میں ضم کیا جائے گا یا عراق کا تجربہ کیا جائے گا جہاں پر کہ انہوں نے ایک کوالیشن بنا دی تھی, وہ آج بھی موجود ہے جس میں کہ بہت سارے شیعہ اور دوسرے گروپس جو ہیں ان کو مسلح جو گروپس تھے ان کو انہوں نے ایک کوالیشن بنا کر اور اس کو پھر عراقی آرمی کے کمانڈ میں لے دیا, لیکن بڑا لوز کنٹرول تھا ان کا جو ابھی بھی ہے. کیا اس قسم کا کوئی تجربہ ہوگا افغانستان میں؟ کیا ہوگا آخر؟ یہ تمام وہ سوالات ہیں جن کا ابھی تک کوئی جواب نہیں ہے. اور سب سے بڑھ کر سوال یہ کہ جو صدر اشرف غنی کی جانب سے جو بھی مذاکراتی ٹیم بنتی ہے کیا اس میں وہ تمام لوگ شامل ہوں گے جو کہ افغان جو پولیٹیکل سپیکٹرم ہے اس کو مکمل طور پر ریپرزینٹ کرتے ہیں؟ یہ بڑے سوالات ہیں
جی.
اور امریکہ ظاہر ہے اس میں پورا بھرپور کوشش کرے گا پاکستان اور دوسرے ممالک کو ملا کر کہ ان مذاکرات کو ٹریک پر ہی رکھے.
اچھا ڈاکٹر یاسر یہ بتائیے گا, آپ ابھی آپ نے یہ ساری بات چیت بھی سنی, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ انٹرا افغان ڈائیلاگ جو ہوگا, ظاہر ہے کہ وہ اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے افغانستان کے آئندہ مستقبل کا تعین کرنے میں, اور کہ اس میں طالبان اس بات پر آمادہ ہو سکیں گے کہ وہ جمہوری نظام جس کو کہ وہ غیر اسلامی نظام کہتے ہیں اس پر اس کے مطابق اس کے تحت حکومت کا حصہ بننے کو تیار ہوں؟
دیکھیے
کوئی لچکداری آئی ہے ان کی طرف سے, کوئی لچک کا مظاہرہ ہوا ہے؟
ابھی تک تو کچھ دیکھنے میں نہیں آئی, لیکن بہر صورت طالبان جو ہے وہ ایک تلخ یا شیرین جو بھی ہو ایک حقیقت ہے جس کو دنیا نے بھی تسلیم کر لیا ہے اور افغان بھی اس کو تسلیم کرتے ہیں. بہر صورت اب ان کا جو ورژن ہے حکومت داری کا اس میں جو ہے بہت زیادہ اختلاف نظر ہے, لیکن جہاں تک میرا خیال ہے ان کا جو امارت کا نظریہ ہے اور جو ان کا اپنا ایک امیر المومنین ہے اس کے
جی
اس لحاظ سے
اسی کے وہی سوال تھا میرا بنیادی جی
جی. اس کے علاوہ جو ہے ان کا جو دوسرا مسئلہ جو ان کی اپنی جو تشریح ہے شرعی نظام کے حوالے سے, میرا خیال ہے کہ اس میں جو ہے وہ افغانستان کی موجودہ واقعات کو اور زمینی عقائد کو سامنے رکھتے ہوئے میرے خیال سے اب وہ ممکن نہیں ہے افغانستان میں. ہاں اس کا ایک سولوشن ہونا چاہیے, بہر صورت سولوشن یہ ہو سکتا ہے کہ بہر صورت ایک وہ جو ہیں ایک دوسرے پر اپنے اپنے نظریات کو مسلط کرنے کی کوشش نہ کریں اور ایک ایسے نظام پہ توافق کریں کہ جو ایکوموڈیٹو ہو, اور طالبان کو بھی مینور کا حق حاصل ہے وہ بھی کریں, اور لیکن بہر صورت ان کے جو حکومت داری اور شریعت کے لحاظ سے ان کی تشریح افغانستان کے دوسرے اہم دڑوں کے لیے قابل قبول نہیں ہے. تو اس کو دیکھنا پڑے گا آگے جا کر, جب یہ شروع ہوگا تو یہ ساری باتیں میز پر آئیں گی. جو سوالات جو محترم خٹک صاحب نے اٹھائی ہیں وہ بھی سارے لیجیٹیمیٹ سوال ہیں, یہ ساری جزیات ہیں جو ضرور میز پر آئیں گی. تھوڑا سا پری میچور ہوگا اس پہ ڈسکس کرنا اس وقت, لیکن بہت سارے ہرڈلز بہت سارے چیلنجز ہیں, ٹیکنیکل بھی ہیں اور آئیڈیولوجیکل بھی ہیں سیاسی بھی ہیں, ان کو دیکھنا پڑے گا آگے جا کر.
اچھا خٹک صاحب اب بالکل آخری ایک منٹ ہے ہمارا, یہ ساری چیزیں تو ہو رہی ہیں, کیا توقع کی جا سکتی ہے کس حد تک چیزیں سدھر جائیں گی؟
اس بارے میں بہت محتاط رہوں گا کیونکہ سارا کا سارا جو اس وقت دار و مدار ہے وہ افغان سیاسی قیادت پر ہے, اور دونوں طرف یعنی جس طرح ڈاکٹر یاسر صاحب نے ذکر کیا طالبان کے حوالے سے ان کے اوپر بھی بہت بڑا انحصار ہے کہ کیا وہ واقعی افغانستان میں کوئی ایسی حکومت بنانے کے حق میں ہیں کہ جس میں ان کو بھی حصہ دیا جائے اور جو باقی لیجیٹیمیٹ پلیئرز ہیں پولیٹیکل پلیئرز ہیں ان کو بھی اپنا حصہ دیا جائے, تو پھر تو ایک مخلوط انکلوسیو حکومت بنا کر ایک نیشنل گورنمنٹ بے شک بنا کر آپ آگے چلیں جی. کوئی ٹائم پیریڈ رکھیں اور اس کے اندر پھر افغان پارلیمان یا لوئے جرگہ کو یہ اختیار دیں کہ وہ افغانستان کے لیے جو بھی آئین ترتیب دیتے ہیں یا موجودہ آئین کی توثیق کرتے ہیں اس کو لے کر آگے بڑھیں. لیکن جس طرح ڈاکٹر یاسر نے ذکر کیا, آئی اگری ود ہم کہ اٹس ٹو پری میچور, یہ بہت جلدی ہے کہ اس کے اوپر آپ کوئی بہت بڑا کامنٹ دے سکیں, اس لیے میں بہت زیادہ محتاط رہوں گا. لیکن یہ ہے کہ انتہائی مشکل مرحلہ ہے اور بڑے زیادہ کمپلیکیٹڈ ایشوز ہیں. ابھی دیکھتے ہیں کہ افغان قیادت اس کے لیے کتنی تیار ہے کہ اس کو سنسیئرلی حل کرنے کے لیے, اور ساتھ پھر کوئی فارمولا لائیں جس پر کہ سارے متفق ہو کر آگے بڑھیں اور ایک حکومت بنا کر افغانستان میں ایک دائمی امن قائم کریں.
بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ تھے ڈاکٹر رسول بخش رئیس, ڈاکٹر حسین جاسا اور جہانگیر خٹک صاحب یہاں امریکہ سے. ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے. پروگرام جہاں رنگ آپ سن رہے تھے میزبان بہجت جلانی کے ساتھ. میرے ساتھ پروڈیوسر اسفر امام تھے اور انجینئر تھے ڈین کرافٹن. اس پروگرام میں آپ ہمارے ماہرین کی آپ نے رائے سنی. ہمارے ان پروگراموں کو سنتے رہیے اور ہم سے رابطے میں رہیے تاکہ ہم بہتر سے بہتر انداز میں پروگرام آپ کے لیے تشکیل دیتے رہیں. بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو وی او اے ڈاٹ کام پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو وی او اے ڈاٹ کام پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو وی او اے ڈاٹ کام پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. پاکستان میں شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک اردو وی او اے ڈاٹ کام پر براہ راست سنیے. ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنز کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے. دن ہو یا رات, جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
19 برس تک افغانستان میں جاری سخت تنازع جو 1 لاکھ سے زیادہ افراد کی جان لے چکا ہے آخری کار ختم ہونے کو ہے. اب تک تمام فریق تشدد کم کرنے کے معاہدے پر قائم نظر آتے ہیں. یہ جزوی فائر بندی ہفتے کے روز سے نافذ ہے, مگر جیسا کہ وائس آف امریکہ کی عائشہ تنظیم نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے, ایک داخلی سیاسی تنازع اس عمل کو متاثر کر سکتا ہے. کابل قندھار شاہراہ پر واقع سرپل چیک پوسٹ اکثر طالبان کے حملے کا نشانہ رہی, لیکن جزوی فائر بندی کے بعد سے اس چوکی کے محافظوں نے چین کا سانس لیا ہے. افغان قومی فوج کے عبد القاسم کہتے ہیں,
We used to face relentless attacks. Every day, every night, we faced immense difficulties. Now things are...
ہمیں اکثر بے رحمانہ حملوں کا سامنا رہا ہے. ہر روز ہر رات ہمیں شدید مشکلات رہی ہیں. اب حالات بہت بہتر ہیں. اسی طرح صوبے وردک کے درانی بازار میں دکانداروں کا بھی یہی خیال ہے, حتیٰ کہ انہوں نے اپنے کاروباری اوقات میں اضافہ کر دیا ہے. عمر خان ایک دکاندار ہیں.
I used to close my shop at 5 p.m. But now that there is a ceasefire, I close my shop at 6 p.m. We have not heard any gunfire.
میں اکثر اپنی دکان 5 بجے بند کر دیتا تھا, مگر اب فائر بندی کے بعد میں 6 بجے دکان بند کرتا ہوں. سب خوش ہیں. گزشتہ 2 دنوں میں ہمیں فائرنگ کی کوئی آواز سنائی نہیں دی. 19 سال کی جنگ کے بعد امریکہ اور طالبان 1 ہفتے کی فائر بندی پر رضامند ہوئے ہیں. اس کے ختم ہونے پر اگر سب ٹھیک رہا تو 29 فروری کو قطر کے دارالحکومت دوحہ میں ایک معاہدے پر دستخط ہو جائیں گے. اس معاہدے میں افغانستان سے امریکی فوجیوں کی واپسی کے لائے عمل کا خاکہ بھی دیا گیا ہے, جو صدر ٹرمپ کا ایک انتخابی وعدہ تھا. اس میں طالبان کے لیے ضروری ہے کہ وہ مستقبل میں اپنے ملک کی سمت کے بارے میں دیگر افغان حکام سے بھی مذاکرات کریں, جن میں حکومت کے عہدیدار بھی شامل ہوں. واشنگٹن میں امریکی وزیر خارجہ نے منگل کے روز کہا کہ مقصد افغانوں کے لیے کوئی حل تلاش کرنا ہے.
Our mission set is very clear. We want to assist and provide structures so that the Afghans can ultimately get an outcome
ہمارا مشن بہت واضح ہے, ہم معاونت کرنا چاہتے ہیں اور ایسا ڈھانچہ مہیا کرنا چاہتے ہیں جو افغانستان کے لوگوں کو کسی ایسے نتیجے پر پہنچائے جس کی قیادت افغانستان کے لوگ خود کریں, ان کی خواہش کے مطابق ہو اور ایسا طویل المدت حل ہو جس کے تحت افغان عوام زندگی گزار سکیں. مگر افغانستان کے صدارتی انتخابات کے بعد سے افغان حکومت ابتری کا شکار ہے. ان انتخابات میں اشرف غنی اور ان کے حریف عبداللہ عبداللہ فتح کا دعویٰ کر چکے ہیں, اور وڈرو ولسن سینٹر میں ایشیائی امور کے تجزیہ کار مائیکل کوگلمین کہتے ہیں کہ یہ تلخ تعطل ایسے وقت ہوا ہے جب افغان سیاستدانوں کے لیے اس بات پر اتفاق رائے ضروری ہے کہ طالبان کے ساتھ مذاکرات کیسے کیے جائیں.
And yet at that very moment when you most need that common united front, these long-standing divides within the Afghan political class have been exacerbated because of this political
اور پھر ایسے وقت میں جب آپ کو ایک متحدہ محاذ کی سخت ضرورت ہے, افغان سیاستدانوں کے درمیان طویل عرصے کے تفریقات میں انتخابات کے بعد کا یہ سیاسی بحران مزید شدت پیدا کرتا ہے. یہ الفاظ تھے وڈرو ولسن سینٹر میں ایشیائی امور کے تجزیہ کار مائیکل کوگلمین کے. مختلف افغان دھڑوں کو ایک نمائندہ ٹیم میں جمع کر کے طالبان سے گفتگو پر آمادہ کرنا پہلے ہی بہت مشکل ہے, اور مبصرین کہتے ہیں کہ اس بحران نے اس میں مزید اضافہ کر دیا ہے. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.